بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا درج محمد وعلى آله ایدن محترم، ایک مؤمنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا کا فرش بچھایا گیا ہے، اور ایصال ثواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہمارے درمیان سے اٹھ جائے اس کا اور ہمارا رابطہ اور رشتہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ یہ رابطہ اور رشتہ جو دنیاوی اور مادی زندگی میں، زن و شوہر کے رشتے میں، اولاد اور والدین کے رشتے میں موجود رہتا ہے، مرنے کے بعد یہ رشتہ اپنی نوعیت کے ساتھ ہم سے دوسرے مطالبات کا تقاضا کرتا ہے، اور ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کیا جائے، اور خود یہ ایصال ثواب کرنا، اپنے مرحومین کو ہدیہ بھیجنا، اپنے جانے والوں کو اچھے ہدیوں کے ساتھ خوشحال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ صحیح ہے کہ وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں، صحیح ہے کہ ان کی مادی زندگی ختم ہو گئی، صحیح ہے کہ ان کا زمانہ بیت گیا، لیکن ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ کم سے کم انسان ایصال ثواب ہی کے ذریعے سے اپنی موت اور اپنی قبر کو بھی یاد رکھے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کیونکہ ایصال ثواب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنی قبر و قیامت کو بھول جائیں، ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی بھی مرحوم کو یاد کرے اور اسے اپنی قبر و قیامت یاد نہ آئے، ممکن نہیں ہے۔ ایک بافہم و باشعور انسان جب بھی ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ اپنی قبر و قیامت کو ضرور یاد رکھتا ہے، ولو مختصر انداز سے ہی، مگر یہ کہ اس کی حقیقت اس کے کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس بنا پر آج جو موضوع میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ اس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تم یہ دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن یعنی بہتر سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن اپنے موضوع کو تھوڑا سا ایک نئے زاویے کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حیات ہمیں عطا کی ہے، توجہ رکھیے گا، صاحبان علم و دانش موجود ہیں، بہت زیادہ گہرائی میں اور جزئیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے یہ حیات ہمیں عطا کی ہے، اور اس حیات کے وسائل اور امکانات کے ذریعے سے ہم سے امتحان طلب کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس موت و حیات کے سامان میں تمہارا امتحان ہے، اس آنے اور جانے میں تمہارا امتحان ہے، توجہ رکھیے گا۔ یعنی یوں کہوں کہ اذان نومولود سے لے کر تلقین میت تک کا جو عرصہ ہے، یہ تمام کا تمام امتحان پر مبنی ہے، تمام کا تمام۔ اب اس میں سے وہ غیر بلوغت والی زندگی، غیر شعور والی زندگی نکال دیجیے، 14-15 سال 13 سال، عزیزان گرامی یہ پوری حیات جو شعوری زندگی پر مبنی ہے، یہ ہمارے امتحان کا زمانہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی ہم سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اور یہ تصور بعض افراد، یا یوں کہوں کہ بعض سے زیادہ اکثریت معاشرے کی، اس وہم میں، اس خبط میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالی کسی خاص چیز کے ذریعے سے ان کا امتحان لے گا، بہت بڑی کوئی پریشانی آئے گی، بلا آئے گی، مصیبت آئے گی، ہر جائے گا، تنگی آئے گی، عسرت آئے گی، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا، انسیڈنٹ ہوگا، کوئی حادثہ ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، کوئی نیا رخداد ہوگا، غرض یہ کہ کوئی ایک نئی چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیا جائے گا اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر قرآنی منطق کے لب و لہجے سے آشنا ہو، اگر محمد آل محمد کی تعلیمات سے آشنا ہو، تو ایک ادنا سا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ انسان کے امتحان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پوری مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے. ہر آن اور ہر لمحے امتحان لیا جا رہا ہے. اور اسی لیے انہی آیات میں جو قرآن نے موت کے بارے میں، امتحان کے بارے میں ہمیں بیان فرمائی ہیں، اس میں مشہور و معروف آیت جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، جان سے، مال کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے. اور پھر کہتے ہیں بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ بشارت دو صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، تو کیا کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی پتہ چل گیا کہ زندگی میں کسی بھی لمحے یہ مصیبت وارد ہو سکتی ہے، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. صرف ایک جملہ کہہ کے، یہ بہت پرانا جملہ ہے، کئی جگہ عرض کر چکا ہوں، صرف آپ کی سماعت کی نظر کرو، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عربی میں جو لفظ مصیبت ہے وہ معنی نہیں رکھتی جو اردو میں مصیبت کا معنی ہے، توجہ رکھیے گا. مصیبت عربی زبان میں کوئی بھی چیز انسان کو پہنچے، انسان کی زندگی میں وارد ہو، داخل ہو، یا انسان اس کو فیس کرے، کوئی بھی چیز. اذا اصابت ہو مصیبہ، جب بھی کوئی چیز پہنچتی ہے، مصیبت سے مراد صرف بلا و پریشانی نہیں ہے، ہم نے محسوس کر لیا ہے اردو سے قربت کی وجہ سے کہ معنی آسانی سے اخذ کیا جا سکے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اذا اصابت ہو مصیبہ، یعنی ہر وہ چیز جس کو انسان فیس کر رہا ہے اسے امتحان لیا جا رہا ہے. یہاں تک تو وہ ایک عام سی اور سادی سی گفتگو ہے، اور یہی میرا مقدمہ تھا، اور یہیں سے اب میں اپنی بحث میں داخل ہو رہا ہوں کہ خداوند عالم نے اس امتحان لینے کے لیے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے سکے. دیکھیے، اکثر لوگ، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو محنت کر رہا ہے یہ صفر سے کام شروع کر رہا ہے. اکثر لوگ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم دیوالی کے شکار ہو گئے، نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھر تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اور ہم دوبارہ سے نئے سرے سے کام شروع کر رہے ہیں، جس کو بقول میں ہم کہتے ہیں زیرو سے کام اسٹارٹ کیا ہے ہم نے. کیا واقعی اگر دقت سے دیکھا جائے انسان اپنی زندگی میں صفر سے کام شروع کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ اس کے فکر و خیال و روح و قلب اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہ تمام چیزیں ودیعت فرما دی ہیں، عطا کر دی ہیں، بخش دی ہیں. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا پروردگار، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پوری، اور پھر ہدایت کا انتظام کیا، اس ہدایت کے ساتھ بھیجا. تو توجہ رکھیے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ صفر سے کام شروع نہیں کرتا، بلکہ اس کے کاموں کی بنیاد اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہوا کرتی ہیں. صفر سے کوئی کام شروع نہیں کرتا. آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، جو عقل ہے، جو توانائی ہے، جو استعداد ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو اسکلز ہیں، جو ذکاوت ہے، جو ذہانت ہے، جو قوتیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی، کس کی ودیعت فرمائی ہوئی ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عزیزان گرامی. تو کوئی انسان صفر سے کام شروع نہیں کرتا. لہذا کوئی بھی انسان کسی بھی مرحلے پر، زندگی کے کسی بھی امتحان میں، بقول معروف وہ اس کی کمر توڑنے کے لیے کافی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ سے اس کے پاس پہلے سے ایک طاقت و قدرت موجود ہے، ایک الہی قانون موجود ہے کہ جسے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیا جاتا. کیا
کسی انسان کی طاقت سے زیادہ امتحان نہیں لینے والا خدا، یعنی اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اور مکتب امامیہ میں توحید کے پاس جو دوسرا جملہ اور نقطہ اور نظریہ ہمیں پڑھایا گیا، بتایا گیا، وہ توحید کے بعد عادل ہے، یعنی اللہ صرف واحد نہیں ہے بلکہ عادل بھی کرنے والا ہے۔ یہ اس کے عادل کے خلاف ہے کہ طاقت نہ دے اور پھر مصیبت اور امتحان کی صورت میں زیادہ وزن اٹھانے کا مطالبہ کرے۔ اب یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شکایات کے دفتر کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب بر گئے، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، دیوالیہ ہو گیا، ختم ہو گئے، فلاں فلاں، اس قسم کی تعبیریں، یہ در حقیقت ناشکری کی ایک زندہ مثال ہے، یہ ناشکر انسان ہے۔ توجہ رکھے گا۔ بس میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا۔ کوئی بھی انسان صفر سے کام شروع نہیں کرتا، اور انسان کا امتحان اس کی طاقت اور قدرت اور اس کے وسعت کے عین مطابق ہوا کرتا ہے۔ اب یہ امتحان جو اللہ تعالی ہم سے لینا چاہ رہا ہے، اور یہ امتحان شعوری اور عقلی زندگی میں جب سے انسان عقل و شعور سنبھالتا ہے اس وقت سے امتحان ہے۔ بلوغت میں انسان نہیں ہے تو اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یعنی 13 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ آج کے دور میں ممیز کہلاتا ہے۔ ممیز کون ہوتا ہے؟ جسے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے۔ شاید 10 سال سے پہلے عمر میں بھی وہ بچہ سن تمیز کو پہنچ جائے۔ سن تمیز یعنی جب اچھا ہے برائی کی اسے تفریق ہونے لگے، یہ اچھا ہے، یہ برا، یہ پازیٹیو، یہ نگیٹو۔ اور اسی لیے احکام شرعی میں ہے خواتین کے لیے اس بچے سے پردہ کرنا لازم ہے کہ یہ ممیز ہے۔ توجہ رکھیے گا، اکثر خواتین جو ہیں وہ توجہ نہیں کرتی۔ بہرحال تو انسان اس دنیا میں سن ممیز میں بہت جلدی پہنچ رہا ہے، تو عقلی و شعوری کے جب وہ ارادہ اور اختیار سے عمل کر رہا ہے عزیزان گرامی، اور یہ پوری زندگی پر محیط ہے اور مرتے دم تک جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے کیا کیا عطا کیا ہے تاکہ ہم سے امتحان لے سکے؟ دیکھیے، جب تک نصاب نہ پڑھایا جائے، توجہ رکھیے گا، کورس کو کمپلیٹ نہ کرایا جائے، امتحان لینا پورے کورس اور نصاب سے کیا عقل مندی کی علامت ہے؟ نہیں۔ میں نے آپ کو کتاب پڑھائی نہیں، اور کون جس پوری کتاب سے آپ کا امتحان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کتاب زندگی، توجہ رکھیے گا، پوری کتاب زندگی خلاصتاً مائکرو چپ کی صورت میں، آسان الفاظ میں کہوں، نوجوانوں کی زبان میں ایک سم کارڈ کی صورت میں ہماری فطرت میں ودیعت کر دی ہے۔ پوری کتاب زندگی، توجہ رکھیے گا، پوری کتاب زندگی اور جو کچھ بھی اس میں ہونے والا ہے وہ بہت ہی مائکرو صورت میں، بہت ہی بسیط صورت میں، مجمل صورت میں، خلاصتاً ہماری فطرت میں ودیعت کر دی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فطرت کو کھولا جائے، اس کتاب زندگی کی ورق گردانی کی جائے، تاکہ جو کچھ بھی ودیعت فرمایا ہے خلاصتاً اجمالاً اسے کھولتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، ہدایت یافتہ ہوتے چلے جاؤ، اور پھر زندگی میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ۔ بس مجھے ایک روایت ملی کتاب زندگی کی، عنوان و صحیفت المؤمن حب علی جبن ابی طالب، کہ انسان مؤمن کی زندگی، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کی کتاب زندگی کا ٹائٹل علی ابن ابی طالب کی محبت ہوا کرتی ہے۔ کتاب زندگی کا ٹائٹل، عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب۔ اور علی سے محبت کائنات کی تمام رعنائیوں اور حسن و جمال سے محبت ہے۔ अली से मोहब्बत कमाला से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत रसूल से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत कब्र क़यामत से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत अमल से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना है, अली से मोहब्बत रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी करना है, अली से मोहब्बत आले मोहम्मद के दुश्मनों से बेदारी का ऐलान करना है। जाने के रहमी ये फितरत में अल्लाह ताला ने रख दी है, और इस किताब जिंदगी को खोलना है मोहम्मद और अल्लाह मोहम्मद की तालीमात के मुताबिक, तब जो रखिएगा दामन वक्त में गुजी मेरा मौजू नहीं है, मैं सिर्फ तेजी से गुजर रहा हूँ। क्या क्या अल्लाह ने हमें अता किया, इस फितरत में सब कुछ अल्लाह ने हमें अता कर दिया है, और इस फितरत के लिए कहा कि इस किताब फितरत को खोलोगे जितना जितना वर्ख गर्दानी करते चले जाओगे अपनी हकीकत से आगाह होते चले जाओगे, गहराई में भी और वसअत में भी और जाविये में भी इजाफा होता रहेगा। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने हमें अता की है वो है हिदायत, तवज्जो रखिएगा, हिदायत जाहिरी भी और हिदायत मानवी भी, हिदायत तकवीनी भी, हिदायत तशरीई भी, दोनों कस्म की हिदायत अल्लाह ताला ने हमारे लिए महफूज बना दी हैं, तवज्जो रखिएगा। और उसकी बहुत ही सादी सी मिसाल जो अक्सर दिया करता हूँ कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन माँ के सीने में बच्चे के लिए मुनासिब तरीन ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया जाता है। बच्चा अभी तवल्लुद के करीब है, पैदाइश के करीब है, माँ के सीने में मुनासिब तरीन ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाए। क्या ये ऐब नहीं है अल्लाह के लिए कि वो एक नौमौलूद इंसान के लिए उसकी ग़िज़ाए जिस्मानी और मादी का तो इंतज़ाम करे मगर उसकी ग़िज़ाए रूहानी और उखरवी का इंतज़ाम ना करे? ऐब नहीं। अगर ये तस्वीर किया जाए खुदा सिर्फ मादी दे दिया और मानवी हिदायत कुछ नहीं तो ये ऐब है खुदा के लिए, ये अदल पे हरफ आ सकता है। इसलिए कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पहले कहा खुदा रहमान है, उसकी रहमानियत की दलील क्या है? अर्रहमान अल्लमल कुरान, पहले तालीम और हिदायत है, बाद में कहा खलकल इंसान, इंसान के आने से पहले पहले हिदायत का सिलसिला होगा बाद में इंसान कदम रखेगा। खुदा ने पहले हिदायत का इंतजाम कर दिया, यह हिदायत मानवी रूहानी तशरीई व तकवीनी दोनों किस्म की, अब इस बहस में वारिद होना नहीं चाहता। पहली चीज हिदायत है, और यह हिदायत हर अंदाज से इंसान के सामने, हत्ता के इंसानों से इंसान की हिदायत, तवज्जो रखिएगा, मामूली मामूली इंसानों से इंसान हिदायत ले सकता है। ये जो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत से लोग माजूरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपाहज हैं, चल नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, उसके बावजूद भी वो मजालिस में नज़र आते हैं, उसके बावजूद भी वो नमाज बाजमात में नज़र आते हैं, तो इधर हकीकत हिदायत देना चाह रहा है अल्लाह कि जब ये शख्स अपनी तमाम तर माजूरी के बावजूद इन इबादात में शरीक है तो तुम जो सही सालिम हो तुम्हें इससे हिदायत लेनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, वहाँ पे एक नौजवान 18-19 साल का वॉकर के ज़रिए से चल चल कर बहुत ही कदम कदम, यानी एक मिनट में शायद 10-12 कदम चल पाता हो वो मुश्किल, लेकिन नमाज में शरीक होता है, तो ये क्या है? ये भी हिदायत है। तो अल्लाह बाद इंसानों के ज़रिए से इंसानों की हिदायत का इंतज़ाम करता है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए हम अता की वो है ईमान। अगर ईमान ना हो तो फिर दर हकीकत ये
हदिया भी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। दीन ये वो हदिया है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है कि इस दीन के ज़रिए से तुम उस तक पहुंचने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा वबतगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो, तवज्जो रखेगा, और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। ये वसीला क्या है? इसको उर्फ आम में मोहम्मद और आले मोहम्मद कहा जाता है। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद आले। लेकिन उलमा ने कहा है कि यहाँ पर वसीले से आम मुराद भी है, ख़ास मुराद है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम है, और एक आम मुराद है यानी वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, आपको वदियत फरमाई हैं, आप उसके ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचने की राहें तलाश करें। वक्त वो इलैहिल वसीला, ईमानदार हकीकत इस्लाम दीन ये सब क्या है? अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, और ये जो कुछ भी अता किया है ये सब का सब जितनी भी इबादत उठाइए आप, तब जो रखिएगा, खब वो इनफरादी नौयत की हो, इज्तमाही नौयत की हो, सियासी नौयत की हो, किसी भी नौयत की हो, ज़िंदगी में जितनी भी इबादत हैं, जो भी दीन और मज़हब है, जो भी अकीदा और नज़रिया हैं, वो सब का सब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के ज़रिए से मखसूस फरमाया है, और उसको निज़ाम विलायत कहा जाता है। निज़ाम विलायत के बगैर कुछ भी नहीं है। बारिश बरसती है तो वो भी निज़ाम विलायत के तहत बरसती है। रिज़्क अता किया जाता है तो वो भी निज़ाम विलायत के तहत किया जाता है। चूंटी अपने रिज़्क को हासिल कर रही है, वो भी निज़ाम विलायत के तहत हासिल कर रही है। और आसान ज़बान में विलायत की क्या तारीफ करूँ? खुदा खुद कह रहा है इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़का व हुम राकिऊन, तुम्हारे वली सिर्फ़ सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल और वो साहिबान ईमान हैं जो हालत रुकू में ज़कात अदा करने वाले हैं। अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, और मौलाए कायनात की विलायत, और मौलाए कायनात की विलायत के ताबे तमाम आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम की विलायत, जो कुछ भी है। लिहाजा दीन हमें अता किया, कुरान हमें अता किया, ईमान हमें अता किया, हिदायत हमें दी, और दीन भी कैसे अता किया, इस्लाम भी कैसे अता किया, ये भी विलायत के बगैर मुमकिन नहीं। बल्कि यूं कहूँगा, अगर विलायत को निकाल लिया जाए तो दीन दीन नहीं रहता। अल्यौम अकमलतु, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज दीन कामिल हो रहा है, खुदा राज़ी हो रहा है, नेमतें तमाम हो रही, क्यों? ये भी विलायत के साए में है। यानी विलायत को निकाल लिया जाए दीन कामिल नहीं होता, खुदा राज़ी नहीं होता, नेमतें तमाम नहीं होती। ये नेमत है अज़ान गिरामी। और फिर उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने हर दौर में एक हुज्जत ज़ाहिरी और एक हुज्जत बातिनी रखी है, जो अल्लाह की हिदायत के मज़ाहिर में से एक मज़हर है। हुज्जत ज़ाहिरी हज़रत इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लिल्लाहे हुज्जतैन, लिल्लाहे अलन्नास हुज्जतैन, अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए दो हुज्जतें हैं, एक हुज्जत ज़ाहिरी है, एक हुज्जत बातिनी है। हुज्जत बातिनी को अक्ल कहा जाता है, हुज्जत ज़ाहिरी को नबी और इमाम कहा जाता है। और फिर इमाम फरमा रहे हैं कि ये हुज्जत बातिनी क्या है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, मुमकिन है तुम रसूल के ज़माने में न हो, ये तुम्हारी फ़िक्र इमाम के ताबे न हो, तुम्हारे और इमाम और हुज्जत खुदा के दरमियान फासला हो, लेकिन एक और हुज्जत तुम्हें देखे जा रहे हैं जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, उसका नाम अक्ल है। अब अक्ल की तारीफ अगर इमाम से पूछी जाए तो कहते हैं माँ उबेदा बहिर रहमान वक्त सिबा बहिल जनान। अक्ल वो है कि जिससे रहमान की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल किया जाए।
بس عقل وہ نہیں ہے کہ جو آج کی سیاست میں چور بازاری میں دھوکہ و فریب دینے میں استعمال کی جا رہی ہے، کیا کیا طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جتنا الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے، پولے کھلتی چلی جا رہی ہیں، راتوں سے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس کو بھی عقل کہتے ہیں، لیکن اس کو عقل نہیں کہتے، اس کو عیاری کہتے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ فلاں مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہے، تم اسے عقل کہہ رہے ہو، وہ شاطرانہ چالے ہیں۔ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ادھر نازل فرمائی ہے، تو دین بھی اللہ تعالیٰ نے، ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ عزیزانِ گرامی، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے۔ اور ان میں سے ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ یعنی وہی ولایت، یہ ولایت رسول سے پہلے ما قبل جتنے بھی انبیاء تھے ان کی ولایت کے سائے میں، اور وہ احادیث جو ولایت کے لیے اس زمرے میں بیان کی گئی ہیں، اس میں کہا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کیا ہو، اقرار کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے ولایت کا مقام، محمد آل محمد کی ولایت ما قبل افراد کے لیے اس ولایت کے ذیل میں، اور پھر رسول اللہ کے بعد اس ولایت کی شکل میں خداوند عالم نے ہمارے سامنے فرمائی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام نے عملی طور پر ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں کہ ہمارا عمل ان کے عمل کے تابع ہو، ہماری فکر ان کے فکر کے تابع ہو، ہمارے گھر ان کے گھر کے تابع ہوں۔ ورنہ صرف نسبت دے دینا، انتساب حاصل کر لینا، ایک ریلیشن ظاہری سا قائم کر لینا، یہ کبھی بھی انسان کی نجات کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ خود اہل بیت علیہم سے بہت سادہ سا اصول ہے، جب تک عمل نہ ہو تو اس وقت تک نجات ممکن نہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور ان چیزوں میں سے ضمناً عرض کروں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہے کربلا، وہ ہے کربلا۔ کربلا بھی خدا کے ہدیوں میں سے ایک ہدیہ ہے، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے ہمیں عطا کی ہیں، وہ ہے قلب سلیم۔ میں صرف بہت تیزی کے ساتھ ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں اب گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں۔ قلب سلیم کسے کہا جاتا ہے؟ جو تمام برائیوں سے، تمام خطا بیماریوں سے، تمام گناہوں سے صحیح و سالم اور محفوظ ہو۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، وہی انسان کامیاب ہے جو قلب سلیم لے کر آئے۔ ایک ہوتا ہے سالم، ایک ہے سلیم، توجہ رکھے گا۔ سلیم یعنی محفوظ، صاف ستھرا، پاک و پاکیزہ۔ سلیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ دل کہ جس کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی اسٹرگل سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ اسٹرگل کی ہو۔ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں کوئی شو پیس لے کر آتے ہیں، کرسٹل کا ہو، شیشے کا ہو۔ نئی نئی گاڑی جب آتی ہے تو انسان دن میں دو دفعہ تین دفعہ اس کو چمکاتا ہے، شیشے پہ کوئی دھبا نہیں پڑ جائے۔ نیا نیا چشمہ آتا ہے تو انسان تھوڑا سا بھی دھبا لگ جاتا ہے، فوراً صاف کر لیتا ہے، توجہ رکھے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، حتیٰ کہ بعض چشمے والے ایسے ہوتے ہیں ان کے چشمہ اتنا مقدر ہو جاتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا، دیکھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ شیشہ اتنا میلا اور دھندلا ہو گیا ہے کہ اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ آپ جو گھر میں شو پیس لے کر آئے ہیں کرسٹل کا، شروع شروع بہت کیئر کریں گے، آہستہ آہستہ جتنے جتنے دن گزرتے چلے جائیں گے کیا ہوگا؟ گرد اور غبار جو ہے اس پر بیٹھتی چلی جائے گی۔ شروع شروع میں بڑی احتیاط، نزاکت، تدابیر، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے، انسان عادی ہو جاتا ہے، یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اپنے اس دل کو، اپنی اس روح کو دنیا کی مادیت میں کھونے مت دینا، یہی تمہارا امتحان ہے، یہی امتحان ہے کہ یہ دل کھو نہ جائے، یہ دل بہک نہ جائے، یہ دل ضائع نہ ہو جائے تب وہ جو رکھے گا، یہ دل ضائع نہ ہو جائے، یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ جو پاکیزہ نفس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بھی امتحان کے لیے ہے، پاکیزہ روح جو اللہ تعالیٰ نے دی یہ بھی امتحان کے لیے ہے، پاکیزہ قلب جو عطا کیا، تعبیر مختلف ہیں، یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہیں عزیزان گرامی۔ لہذا اس کی حفاظت کے لیے کہا کہ جتنا جتنا ذکر الہی کرتے رہو گے اتنا ہی اس کی روشنائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آتی رہے گی۔ اور صرف ذکر الہی نہیں بلکہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے دل کے سائیکل کا انتظام کیا کرو۔ اسی لیے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو۔ مجالس مراد مجلس سے زیادہ نہیں ہیں، امام علی اور رسول اللہ کے دور میں مجلس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، مجالس سے مراد کیا ہیں؟ جہاں پر بیٹھتے ہو، نشست و برخاست یعنی زندگی، یعنی اٹھنا بیٹھنا تمہاری زندگی، اس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، توجہ رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد آل محمد عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کربلا عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصائب میں آنسو عطا کیے۔ یہ آنسو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص ایک مجتہد کے پاس، ایک عارف کے پاس آیا اور کہنے لگا، کبھی کبھی انسان کو یہ جو درد محسوس ہوتا ہے، کبھی ہم اپنی عام زندگی میں جو غرق ہوتے اچانک سے کوئی خیال آتا ہے، کوشش کریں اس خیال کو فوراً کیچ کریں، پکڑیں، تھامیں، بھاگ نہیں جائے، وہ ڈور ہاتھ سے نہ نکل جائے، وہ ہزاروں مسائل کی چابی ہوتی ہے۔ یہ میرا دل کیوں سخت ہو گیا، مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، میرا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، میں ماں باپ کے سامنے خاضع کیوں نہیں ہوں، میں مثلاً اہل ایمان کی خدمت کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا، میں دوسروں کی مدد کے لیے اندر میرے جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہ مختلف خیالات کبھی کبھی ایک بجلی کی مانند کوندتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا ایک مجتہد کے پاس، ایک عارف کے پاس، کہنے لگا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں گریہ نہیں کر پا رہا۔ اس کو اندازہ تھا کہ امام حسین کے لیے گریہ کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے، میں ثواب کی بات نہیں کروں گا، اعزاز کی بات کروں گا، یہ اعزاز ہے مومن کے لیے کہ آپ امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا، موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کہا کہ مجھ سے گریہ نہیں ہو رہا ہے، لگتا ایسا جیسے صلب ہو گیا ہو۔ کہا کہ کسی اور نے یہ طاقت و قدرت تجھ سے صلب نہیں کی، تو نے اپنے لیے خود ایسے وسائل فراہم کیے ہیں کہ تو حسین پہ گریہ نہیں کر رہا۔ کہا کہ اچھا، میں نے اپنے لیے خود دروازے بند کر لیے کہ میں حسین پہ گریہ کروں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایسے؟ کہا کہ گناہوں کی کثرت، آنکھوں کا بہکنا، آنکھوں کی خیانت اور لقمہ حرام، اور آخر میں انہوں نے کہا تیرے زبان کا جھوٹ۔ عارف سے پہچان گئے کہ حقیقت ہے، تیری زبان کی کذب اور دروغ گوئی، رزق حرام اور گناہوں میں ڈوب جانا، یہ وہ گناہ ہیں جس نے تیرے دل کو سخت کر دیا اور تجھے حسین پر گریے کی لذت سے محروم کر دیا گیا۔ شکر ادا کریں وہ انسان کے جو مصائب آئمہ میں گریہ کرتے ہیں، وہ آنکھیں جو حسین کی محبت میں روتی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آیت اللہ موحدی کرمانی، آیت اللہ موحدی بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ہر شب جمعہ بہت سوچا کہ کیا ثواب کروں، کہا کہ ہر شب جمعہ تو امام حسین کی زیارت پڑھتے تھے، مستحب ہے شب جمعہ امام حسین کی زیارت پڑھنا، اور ہر نماز کے بعد دو جملے مختصر سے امام حسین کے مصائب پڑھتے تھے اور اس کا ثواب اپنی والدہ مرحومہ کو عطا کیا کرتے تھے۔ مثلا ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ جب بھی وہ نماز کے بعد زیارت پڑھتے تھے اور امام حسین کا نام آتا تھا، سینے پہ دو تین ہاتھ مارتے تھے،
ماتم کرتے، غم کا اظہار کرتے تھے۔ یہی کام اگر عنوان ثواب کی نیت سے اپنے مرحوم کو پیش کیا جائے، ایک عرصے تک آیت اللہ موحدی یہ کام کرتے رہے، پھر خیال آیا پتہ نہیں میرے اس عمل کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ عزیزان گرامی، میں آج یہ واقعہ میں نے پڑھا اور سنا تو آمدن یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ کل رات میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو خواب میں دیکھا اور مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید نیک اعمال کی بجاوری کا مزید تقاضا کر رہی ہیں، تو اس کا ثواب ہے اپنے والدہ مرحومہ کو اور جناب قمبر تقوی صاحب کی مرحوم زوجہ کو ایصال ثواب کرو۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو مختصر سے جملے نماز کے بعد، مثلا امام حسین تنہا رہ گئے، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، ذہن میں سوار کیا، خود ہی گریہ کرتے تھے، خود ہی سنتے تھے، اور یہ کہہ کے کافی عرصے تک جب عمل کیا تو پھر سوچا کہ پتہ نہیں یہ ثواب جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو کہتے ہیں کچھ دن کے لیے میں نے وہ عمل متوقف کر دیا۔ کہتے ہیں اس کچھ دن کے بعد والدہ میرے خواب میں آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے بیٹے تم نے وہ عمل بھیجنا کیوں ترک کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، آپ اپنے مرحومین کو ثواب دینا چاہتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کا ثواب آپ انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ خواتین گھر میں جو کام کر رہی ہیں، صفائی ستھرائی کام کا جو بھی کام کر رہی ہیں، جو ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہیں، وہ اس کو ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آپ میل ملاپ کے لیے، عزیز اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، مومن بھائی کے دیدار کے لیے جاتے ہیں، اس کے ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہنے لگے کہ آیا وہ عمل آپ تک پہنچتا تھا؟ کہا کہ ہاں وہ عمل مجھ تک پہنچتا تھا، جب بھی تم مصائب حسین کا ثواب مجھے ارسال کرتے تھے تو فرشتہ ایک نورانی طبق لے کے آتا تھا اور کہتا تھا یہ وہ ثواب ہے حسین پہ گریے کا۔ ایسا نہیں کرا، یہ وہ ثواب ہے جو تمہارا بیٹا ہمیں ارسال کیا کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام، یہ وہ عظیم نعمت ہے عزیزان گرامی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں ممتاز کیا ہے حسین پر گریے سے، ہمیں مخصوص کیا ہے حسین پر گریے، جو آزاد دل کا مالک ہوگا، جو پاکیزہ دل کا مالک ہوگا وہی حسین پر گریا کرے گا۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، خدا امتحان لے رہا ہے، خدا نے وسائل دی ہیں، دین دیا، شریعت دی، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، والدین کی خدمت دی، فرش ادا دیا، فرش محفل دیا، اہل بیت کی محبت دی، اہل بیت کی محبت کا اظہار دیا، اہل بیت کو دشمنوں سے نفرت کا اظہار عطا کیا۔ یہ ہیں اللہ کی وہ چیدہ چیدہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دار امتحان میں ہمارے لیے مخصوص فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی، بس آخری جملے عرض کروں اور پھر مصائب کی طرف آ جاؤں۔ دیکھیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے۔ جو 60-65 سے کے قریب کے افراد ہے، اگر ان سے پوچھا جائے، میرے پھوپھا محترم جناب شاعر حسین تقوی صاحب، میں جب بھی ان کے پاس جاتا تھا تو پوچھتا تھا کہ پاپا کہتے تھے ہم انہیں، بتائیے کہ اتنی بڑی زندگی کیسی گزری؟ آپ یقین کیجئے مسکراتے تھے اور ایسے پیچھے مڑ کے یوں دیکھتے تھے، کہتے تھے کل کسی بات ہے گلیوں میں کھیل رہے تھے اور آج شادی ہوئی، بچے ہوئے اور آج اس منزل کو پہنچ گئے۔ اور یہ سوال میں نے صرف اپنے عزیز و اقارب سے نہیں، بڑے بڑے علماء سے کیا ہے، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ان سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو آپ کی زندگی لوٹا دی جائے، توجہ رکھے گا، میں حرم مولا علی علیہ السلام میں زری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بعض اوقات ایک عالم، ایک انسان ایک کلمے کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو دگرگون کر دیتا ہے۔ میں نے اکثر پوچھتا تھا بتائیے کہ آپ کی زندگی آپ کو لوٹا دی جائے، جوانی لوٹا دی جائے تو آپ کیا کام کریں گے؟ تو وہ کہتے تھے ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ حرم امیر المومنین میں ایک بہت ہی سید بزرگواد نورانی مقدس عالم دین عبادت مصروف تھے، اس کے بعد میں نے سلام کیا، کچھ سوالات کیے، اور پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اگر جوانی آپ کو لوٹا دی جائے تو آپ کیا کام کریں گے؟ मुस्कुराने लगे सर झुकाकर, जो उरफा का एक ख़ास अंदाज है, कहने लगे कि कोशिश करूँगा तमाम आमाल को खुलूस से खुदा के लिए अंजाम दूँ। सत्तर से ज़्यादा की उनकी उम्र शरीफ थी, खुदा उनकी हिफाजत फरमाए, मैं जानता नहीं था, कोशिश करूँगा ये देखिए कि मैं खुलूस से अल्लाह के लिए इबादत अंजाम दूँ। तो मैं अपने बुज़ुर्गों से पूछता था तो कहते थे ये खाली किसी बात है, और अगर आपको यकीन ना है नौजवान बच्चे जाके बुज़ुर्गों से पूछें कि ज़िंदगी कैसे गुजरी। जिस नुक्ते की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ अज़ीज़ाने गिरामी वो यही है, इस मुख्तसर ज़िंदगी में कुछ बांट कर जाएं, कुछ दे कर जाएं, जो भी आप तकसीम करेंगे, जो भी आप बांटेंगे, वही लौट कर आपके पास आने वाला है। नेकियां दे के जा रहे हैं लोगों को, नेकियां आपके नामे अमाल में आएंगी। मोहब्बत दे के जा रहे हैं, मोहब्बत आपके अमाल में आएंगी। हिदायत दे के जा रहे हैं, हिदायत आपके नामे अमाल। गुमराही दे के जा रहे हैं, गुमराही आपके नामे अमाल में आएगी। नफरत दे के जा रहे हैं, नफरत आपके नामे अमाल में लिखी जा रही। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ पर खुदावंद आलम के दीन के इत्तेबा में और मोहम्मद आल मोहम्मद की तालीमात की रोशनी में वो अमल करके जाएं कि खुद भी कामयाब रहें, दूसरों को भी कामयाबी की राहें दिखा के इस दुनिया से जाएं। बस मेरी तकरीर का खुलासा यही है कि जब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि रिश्तेदारों में मेल मिलाप में ऊँच नीच हो जाती है, ना इत्तफाक़ी हो जाती है, उठना बैठना ख़त्म हो जाता है, अज़ीज़ाने गिरामी कोशिश करके इनको जीते जी यहीं दफन कर दें। अगर हमने इन नफ़रतों को दफन नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, अगर हमने इन कदूरतों को नहीं दफन किया, तो ये कदूरतें जीते जी हमें जीने नहीं देंगी। खुदा इम्तिहान ले रहा है, ज़िंदगी के हर लम्हे में मोमिन का इम्तिहान है। मजलिस में आओगे जब भी तुम्हारे इम्तिहान है, बाजार में जाओगे जब भी तुम्हारा इम्तिहान है, घर में होगे जब भी तुम्हारा इम्तिहान है, दफ्तर में होगे जब भी तुम्हारा इम्तिहान है, ज़िंदगी के तमाम लम्हात में खुदा इम्तिहान ले रहा है। और जो सबसे बड़ी उम्मीद अल्लाह ताला ने हमें दिलाई है, उसकी रहमत से ना उम्मीद ना हो, बस रहमत से उम्मीद रखें। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मोमिना के ईसाल सवाब की मजलिस है, वो रिश्ता और रिफाकत जो ज़न शोहर के दरमियान होता है, माँ अगर घर से चली जाए तो घर का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। वो रफाकत का रिश्ता जो ज़न शोहर के दरमियान होता है, मैंने किसी से पूछा किसी की ज़ौजा का इंतकाल हुआ, कहने लगे ज़ौजा को दफना के आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आधे तन को मिट्टी में दफना के आ गया। हकीकत यही है, आधी ज़िंदगी आपकी आपके हाथों से चली जाती है। साहिब तफसील मैदान आयतुल्लाह तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह उज़्मा उराफा में शुमार होता है, मुज्तहिद हैं, साहिब रिसाला हैं, बीवी की वफात पर गिरिया कर रहे हैं। तो किसी ने शायद पूछा ये गिरिया शायद शिकायत की वजह से है, कहा कि नहीं, शिकायत की वजह से नहीं है, वो मेहर मोहब्बत, वो प्यार, वो उनसियत, वो ताल्लुक जो ज़ौजा का मुझसे था, आज मुझसे जुदा हो गया, मैं उसके जुदा होने पे गिरिया कर रहा हूँ। एक मोमिन, एक मुश्तहिद जब इस तरह गिरिया करता है, एक आम आदमी इस तरह गिरिया करता है, तो फिर जो कुल ईमान हो, कोई उससे पूछे कि शरीक हयात अगर तुम्हारे कसाया तुम्हारी ज़िंदगी से उड़ जाए अली, तुम क्या महसूस करते हो? अल्लाह अकबर। खुद ये एक मौजू है कि वो आइम्मा के जिनकी ज़िंदगी में उनकी शरीक हयात का साथ छूट गया, रसूल अल्लाह शरीक हयात का साथ छूट गया, कदम कदम पे जनाब खदीजा को याद किया है रसूल अल्लाह ने। कोई खुशी नहीं होती थी, कोई बकरईद नहीं आती थी, आप जब भी कुर्बानी करते थे तो जनाब खदीजा की दोस्तों के लिए हदिया इरसाल किया करते थे। یار ہمیں خدیجہ سے اتنی محبت, اللہ اکبر. اور پھر جناب خدیجہ کے بعد جب بیٹی نے باپ کی اتنی خدمت کی تو کہا کہ فاطمہ تم نے اپنی ماں کی کمی کا احساس پورا کر دیا. حسین گرامی آپ تصور نہیں کر سکتے رسول اللہ کو جو قلق ہوا تھا, جو غم ہوا تھا شریک حیات کے جانے سے وہ کیا تھا. بس یہی وجہ ہے کہ جس سال خدیجہ رخصت ہوئی ہیں, توجہ رکھیے گا, اسی سال کو عام الحزن قرار دیا ہے. جنت سے جو کفن آیا تھا وہ خدیجہ کے لیے مقرر کیا ہے. امیر المومنین سے کوئی پوچھے یا امیر المومنین فاطمہ زہرا کے ساتھ کا چھڑ جانا آپ کے لیے کیسا ہے, شیخ عباس قمی نے لکھا ہے جب علی کو مسجد میں جا کے خبر دی ہے شہزادوں نے, ایک دفعہ مولا پہ غشی تاری ہوئی ہے اور مولا بے ہوش ہو گئے. توجہ رکھے گا, ایک دفعہ جب افاقہ ہوا اور مولا نے آنکھیں کھولی اور کہا فاطمہ تم بھی نصف راہ میں ہمیں چھوڑ کے چلے. رسول اللہ کا غم 75 یا 95 دن کا فاصلہ ہے حضرت گرامی. تصور کیجئے علی مرتضیٰ کے لیے کتنا سخت ہوگا شریک حیات کا چھڑ جانا. عزیزان گرامی شریک حیات ایسا ہی رشتہ ہے, بس عزادارو زہرا نے انتظام کیا ہے, زہرا چاہتی ہیں جانے سے پہلے انتظام کر دیں. ہاں اولاد بھی موجود ہے, گھر والے بھی موجود ہیں. میں کہوں جب مرحومہ کا انتقال ہوا ہوگا عزیز و اقارب نے آگے تسلی دی ہوگی, کہا ہوگا تقوی صاحب آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے کاموں کو انتظام کریں گے, آپ صرف تسلیت و تادیت وصول کریں. مگر ہائے علی مرتضیٰ, مگر کوئی نہ تھا مدینے میں جو آ کر علی کو تادیت پیش کرتا, جو علی کو آ کے تسلیت پیش کرتا, جو حسنین و زینب کے سروں پہ ہاتھ رکھتا. عزیزانی کی روی بڑی غربت کا سما ہے. ارے ایک دفعہ جب جنازہ تیار ہو گیا علی مرتضیٰ نے خود غسل و کفن دیا, خود حنوت کیا, نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد جنازہ تیار ہو گیا, یہ گھر والے موجود ہیں. ارے ماں جا رہی ہے, حسنین کی زندگی رخصت ہو رہی ہے, حسنین سے کہا آؤ بچوں الوداع کہہ دو ماں کو. ارے بچے کیسے الوداع کہیں, ارے بچے کیسے خدا حافظی کریں. بس عزیزانی کے لیے بچے آگے نہیں بڑھتے. امیر المومنین سمجھ گئے, کہا بچوں کیا بات ہے, کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی ماں الوداع نہ کرے گی, ماں سینے سے نہ لگائے گی, ارے ہم بھی الوداع نہیں کریں گے, ارے ہم سے الوداع نہیں ہو سکتا. بس روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسن آ جا, آ میرے حسین آ جا. بچے دوڑے سینے سے لگ گئے. علی مرتضیٰ نے دیکھا بچوں نے خوب گریا کیا, علی نے کہا بچوں کو رو لینے دو سکون مل جائے گا. ارے ماں کا سایہ اٹھا ہے, مگر حاطف کی آواز آئی علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا لو, ارے قیامت ہو جائے گی. اجرکم اللہ. بس علی مرتضیٰ نے بہت پیار سے بچوں کو ہٹایا. ہاں کتنی غربت ہے, بچے رو رہے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے علی مرتضیٰ نے اس رات بچوں کے منہ میں کپڑے دیے تھے تاکہ آوازیں باہر نہ جا سکے, تاکہ زہرا کی وصیت پوری ہو سکے, مدینے والوں کو خبر نہ ہو کہ فاطمہ زہرا آج بابا سے جا ملی. یہ ہے مظلومیت. اور اس کے بعد جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں, اللہ اکبر. زینب نے دیکھا, زینب نے دیکھا, حسن حسین نے دیکھا یہ رات کی تاریکی میں جنازہ کا اٹھنا. مگر علی روئے نہیں, علی نے گریا نہیں کیا. اب قبر کھودی علی مرتضیٰ نے. ہاں وہ بھی تو ایک امام ہے نا, وہ بھی تو شوہر ہے, وہ بھی تو دل رکھتا ہے. علی کا دل بھرایا,
دفعہ جب قبر میں اتارنے لگے دو ہاتھ نظر آئے، علی پہچان گئے یہ میرے ابن عم رسول اللہ کے ہاتھ ہے۔ ایک دفعہ فرمایا گریا کرتے ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت لوٹائی جا رہی ہے، مگر علی شرمندہ ہے، امانت لی تھی صحیح سالم تھی مگر امانت دے رہا ہوں، شکستہ پہلو ہے، محسن شہید ہے۔ ابھی علی کے زخم بھرے نہیں، علی نے گریا کو نہ حالت میں کہا یا رسول اللہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی، میرے آرام کا وقت گیا، یا رسول اللہ یہ امانت لوٹا رہا ہوں، فاستغفر الحال فاحفظ السوال، رسول اللہ زہرا آپ کو نہیں بتائے گی، ارے زہرا نے مجھ سے بھی ارے پسلی کا غم چھپا کے رکھا، یا رسول اللہ اپنی زہرا سے سوال کیے گا، ارے امت نے کیا 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 اس کو، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بار لہا ہمارے قلیل عمل قلیل کو قبول فرما۔ مرحوما سیدہ ناہید مہدی بنت سید محمد مہدی کاظمی کی قبر کو نورانی فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گناہ نے صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ان کو محمد علی محمد کے ساتھ محشور فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں اہل بیت کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خصوصاً خاندان کے جو جتنے بھی افراد مریض مریضہ ہیں ان کو، اور خصوصاً ہمارے علی بھائی کے والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، عارضۂ قلب مبتلا ہیں، ان کو دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بحق محمد علی محمد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے خدا تو نے ہمیں ایمان محبت محمد علی محمد دین کی نعمت سے نوازا، اے خدا ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص۔ مرحومہ سیدہ ناہید مہدی بنت سید محمد کاظمی کے لیے تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ۔